الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل سورہ فاتحہ سے متعلق میرے معروضات جاری ہیں۔ گزشتہ نشست میں میں نے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت چند معروضات آپ کی گوج گزار کی۔ اور آپ کو یہ سمجھایا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی کا شاندار نقطہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, جو ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ رب العزت ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. امام رازی فرماتے ہیں جانتے ہو کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ سارے مفسرین کرام نے ایک اور آیت مقدسہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے تفسیر میں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء کرام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں. تو امام رازی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو صدیقین سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں صدیقوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو گویا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا, تو ہم سارے مسلمان گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا. امام رازی نے بڑا شاندار نقطہ لکھا. اکابر مفسرین کرام اس کے تحت فرماتے ہیں اور شاندار باتیں ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا, قول میں, عمل میں, ایمان میں. فرماتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود کو دیکھو تو الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول میں بھی سچے تھے, اپنے عمل میں بھی سچے تھے, اپنے ایمان میں بھی سچے تھے. اور فرماتے ہیں کہ مسلمان غور تو کرو کہ اللہ رب العزت نے انہیں صحابی فرمایا, ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے صحابی فرمایا, اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے انہیں متقی فرمایا. فرماتے ہیں اور کچھ آیات بینات ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ صدیق کے معنی یا تو ہر کام میں سچا, قول میں سچا, عمل میں سچا, یا فرماتے ہیں کہ صدیق کے معنی یہ ہیں کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا. صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی یہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تصدیق فرمانے والے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض تو نبی کو ان کے موضع سے جانتے ہیں اور بعض کچھ دلائل دیکھ کر کے جانتے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں. ابو بکر صدیق حضور کو اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے کہ انسانی طبیعت لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے, اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور خراب چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے, فرماتے بالکل ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس ایمان, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول فرماتا ہے, اور گندی چیزوں سے ابو بکر کا نفس خود بخود نفرت کرتا ہے. اچھی چیزوں کو ان کا نفس پسند کرتا ہے اور گندی چیزوں سے ان کا نفس جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. فرماتے مفسرین کہ یہ بات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، اور نہ کبھی کسی قبی یعنی برے فعل سے وہ سرزد ہوئے، کوئی برا فعل ان سے سرزد ہوا، کسی برے فعل میں وہ گرفتار ہوئے. فرماتے حضور کو بغیر موضات کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر موضات طلب کیے ہوئے نبی مان لیا. کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی موضع اور کوئی نہ کوئی دلیل مجھ سے ضرور طلب کی، سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہ میں نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں. ابو بکر نے برجستہ کہا، میرے آقا میں آپ پر ایمان لایا. سب لوگوں نے موضعات طلب کیے، دلائل طلب کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضعات طلب نہیں کیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خوبی، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کی بلا دلیل تصدیق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر گئے اور واپس تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا صبح کہ میں رات و رات مسجد اقصی گیا اور واپس آیا، اب جو کافر تھے، جو حضور کے دشمن تھے، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ موقع ایسا ہے کہ انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہکایا جا سکتا ہے، پھسلایا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ ناممکن سی بات ہے. یعنی اگر اس دور میں اگر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی کوئی نکلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے تو پورا ایک مہینہ لگتا تھا. اور حضور یہ فرما رہے ہیں، محمد ابن عبداللہ یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور آیا. جب ہم ابو بکر صدیق کو یہ بات کہیں گے تو وہ لازماً انکار کر دیں گے، یہ موقع بہت اچھا ہے. تو چند کافر یکجا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور گھما پھرا کے بعد، جیسے کہ آج بھی منافقوں کا یہ طریقہ ہے، گھما پھرا کے بات کرنے لگے کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ تمہاری عقل مانتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس آیا، کیا آپ کی عقل مانتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ زندگی کے طریقے اور زندگی کے گزارنے کے ڈھنگ اگر سیکھنے ہیں تو ابو بکر صدیق کی ذات سے ہمیں سیکھنے چاہیے. ہم تو فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں نا، اچھا اس نے یہ بات کر دی، کیوں کر دی، ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے. او بھائی پوچھو تو صحیح پہلے اس سے کہ اس نے وہ بات کی بھی تھی یا نہیں. تو بلا وجہ کی نفرتیں اور جھگڑے ہمارے وجود کے اندر جنم لینے لگ جاتے ہیں، معاشرے میں جھگڑے بپا ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق سے آپ سیکھیے، جب کہا کہ ابو بکر کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس آیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات کی کس نے ہے، چھوڑو یہ ساری باتیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات کی کس نے ہے. کہا یہ بات آپ کے نبی کرتے ہیں، محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا نے کہا ہے، خدا کی قسم سچ کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے نا، یہ سچ کہا. یہ جو تم گھما پھرا کے بات میرے سامنے کرنے لگے ہو ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ بات کی کس نے ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا. کہا آپ کے نبی محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں. کہا میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا. اللہ اکبر، یہ شان ہے اور یہ ایمان کہ وہ اعلیٰ معراج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر موضعات طلب کیے نبی مانا، اور معراج جسمانی کی بلا تصدیق جو ہے، بلا دلیل جو ہے وہ تصدیق فرمائی. اللہ اکبر. تو مفسرین فرماتے ہیں تو اب ان دو آیتوں سے فائدہ یہ ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. فرماتے ہیں گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے راستے پر چلا. ہم یہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ گزشتہ نشست میں میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان ناز سے وہ باتیں بیان کی. آئیے تھوڑی سی اور گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ بزرگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو ان رحمتوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خد و خال کس طرح کی سے تھا, جسم مبارکہ کیسا تھا, میں کچھ چیدہ چیدہ باتیں آپ کو بتاؤں جو یقیناً آپ کے مشام جاں کو معطر کریں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا, جسم مبارک کمزور تھا, رخسار پر گوشت کم تھا, کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے مضبوطی کے ساتھ تاکہ وہ لٹکنے سے محفوظ رہے. میرے والد محترم کے چہرے ناز کی رگیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی واضح طور پر وہ دکھائی دیتی تھی, اسی طرح ہتیلیوں کی پیچھے کی رگیں بھی واضح طور پر میرے والد محترم کی دکھائی دیتی تھی. سیدنا قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے جب وقت وصال دیکھا تو آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کم گوش والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قطم یہ دونوں چیزوں کو ملا کر اپنے بالوں پر لگایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام کی پوری جماعت صحابہ میں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے کہ جن کی ریش مبارکہ داڑھی مبارکہ میں سفید بال تھے, اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قطم استعمال کیا کرتے تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صحیح طور پر یہ بات ہم تک پہنچی کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قطم سے خضاب کیا کرتے. اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ قطم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قطم ایک گھاس کا نام ہے جس کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سرخی مائل بسیاہ ہوتا ہے, یہ ایک قسم کی گھاس کا نام ہے. یہ دونوں چیزیں ملا کر اس کو اپنے بالوں پر وہ استعمال کیا کرتے تھے. گویا آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے سفید بالوں پر مہندی لگاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہاں بس مہندی کا رنگ کالا نہیں ہونا چاہیے. وہ لال مہندی لگاتا ہے, وہ براؤن مہندی لگاتا ہے, اس کو اجازت دی شریعت نے کہ وہ لگا سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ افضلیت جو ہے بالوں کو سفید رکھنے ہی میں ہے, کہ بالوں کو سفید رکھا جائے اسی میں افضلیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خوبیوں کی طرف اب میں آتا ہوں. سیدنا سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے. پسندیدہ خصلتیں اللہ کے یہاں 360 ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ایک خصلت ایک خوبی پیدا فرما دیتا ہے, اسی کے سبب سے اسے جنت میں داخل بھی فرما دیتا ہے. وہ خوبی اس میں پیدا ہو گئی, بس اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. محفل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ یہ فرمائیے کیا ان 360 خصلتوں میں کوئی ایک خصلت میرے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں, اور تو کیا ایک خصلت کوئی میرے اندر ہے؟ اللہ اکبر, حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تمہارے اندر تو وہ ساری خصلتیں موجود ہیں.
یعنی وہ 360 کی 360 کسلتیں، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے وجود میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ہوئے زمین کے تمام لوگوں کا ایمان ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان سب پہ وزنی ہوگا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان کو جمع کر لو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو آپ لیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ مورخین کہتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاجزی پسند انسان تھے، وہ ان کے ساری کا مجسمہ تھے۔ ان لوگوں کے اندر کے جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، کسی بھی قسم کا تکبر اور غرور نام کی کوئی شے ان کے وجود میں موجود نہیں تھے۔ حضرت سیدہ انیسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے، 3 سال پہلے بھی رہے، 1 سال تک ہمارے پڑوس میں رہے۔ تو محلے کی بچیاں کیا کرتی؟ آپ فرماتی ہیں کہ محلے کی بچیاں اپنی بکریاں چراتی اور جب بکریاں سیر ہو جاتی تو ابو بکر صدیق کے پاس لے کے آتی۔ ابو بکر صدیق ان بچیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے اور برتن میں بھر کے انہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت انیسا فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو وہ بچیاں پھر آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ حضور، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو کیا جس طرح سے آپ پہلے ہمارے ساتھ پیار محبت و شفقت سے پیش آتے تھے، ہم بکریاں لے کے آتی ہیں اور آپ اس کا دودھ نکالتے تھے، تو اب تو آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، تو کیا اب بھی آپ ویسے ہی کریں گے جیسا کہ آپ پہلے کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں بالکل ویسا ہی تھا کہ جس طرح سے وہ پہلے دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، وہ خلیفہ بننے کے بعد اسی طرح سے دودھ نکال کر کے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو یہ اسلامی اقتدار یہ بادشاہوں اور حکمرانوں کو عاجزی سکھاتا ہے، ان کے ساری سکھاتا ہے، اور غرور و تکبر کا شائبہ جو لوگ دامن رسول کو سچے طریقے سے تھام لیتے ہیں ان کے وجود میں موجود تک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، سنیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کہ گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے، آپ اس کے لیے پانی بھر کے لاتے، اس کے گھر کے سارے کام انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر حضرت عمر داخل ہوئے وہی کام کاج کرنے کے لیے، تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ سارے کام پہلے ہی کوئی کر کے چلا گیا ہے، ساری صفائی گھر کی ہو گئی، مٹکے میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، سب کوئی کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں حیران ہو گیا، میں دوسرے دن اس وقت سے پہلے پہنچا، جب میں پہنچا اور گھر میں داخل ہوا تو اب بھی میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے پہلے وہ سارے کام کر کے چلا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی عجیب کیفیت تھی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دن ہی میں آ گیا اور چھپ کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو آتی ہے اور اس بڑھیا کے گھر کے سارے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کی امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ گھر میں آئے اور بوڑھی عورت کے سارے کام کر کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی ان کے ساری، تو ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق ہی تو ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے نیکیوں پر سبقت لے جاتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو ہے. حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو کچھ ایک ہفتے یا دس دن کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے, ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے. بڑا حسین واقعہ ہے یہ بھی. لوگوں سے فرمانے لگے کہ لوگوں یہ بتاؤ, جس طرح کے کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کیا اسی طریقے سے کام میں نہیں کر رہا؟ جیسے وہ نماز پڑھاتے تھے میں بھی نماز پڑھاتا ہوں, جس طرح وہ کام کرتے تھے. سب لوگوں نے کہا کہ بالکل ویسے ہی, جیسے انہوں نے کیے ویسے ہی آپ نے کیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, وہ عرض کرنے لگا امیر المومنین ایک کام میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے وہ آپ نہیں کرتے. کہا وہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام کون سا ہے, میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے, اپنے گھر جاتے, ایک توشہ دان کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اس میں کوئی ناشتہ وغیرہ ہو, اس کو لیتے اور وہ سامنے والی پہاڑ پہ چلے جاتے. آپ کو ہم نے یہ کام کرتے ہوئے ابھی اتنے دنوں میں نہیں دیکھا. فرمائے ٹھیک ہے, کل سے میں ویسا ہی کام کروں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی فجر کی, گھر سے آپ نے توشہ دان میں ناشتہ لیا اور اس پہاڑ پہ چلے گئے. کچھ دیر کھڑے رہے, کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا. ایک غار آپ کو دکھائی دی, آپ اس غار میں داخل ہو گئے. دیکھا کہ ایک شخص جو آنکھوں سے نابینا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کو کچھ نہیں بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا, وہ اس دنیا سے پردہ فرما گیا, کچھ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے آتے تھے؟ اب عمر فاروق حیران ہے. آپ نے روٹی توڑی, شوربے میں بھگوئی, بھگونے کے بعد جب اس نابینا کے منہ میں ڈالنے لگے سمجھ گئے تھے کہ ابو بکر صدیق ناشتہ کرانے آتے ہیں. وہ یہ نابینا ناشتہ کیسے کرے, تو خود کراتے ہوں گے. روٹی توڑی, نوالا بنایا, شوربے میں بھگو کے نوالا بنایا, منہ میں جب ڈالنے لگے تو اس نابینا شخص نے فاروق اعظم کے ہاتھ پکڑ لیا, اور جوان کا ہاتھ اور بزرگ کا ہاتھ دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ نابینا آدمی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا, اے جوان یہ بتاؤ کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے اور آپ کہنے لگے کہ تم کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے, اور یہ ہاتھ ابو بکر کا نہیں ہے, یہ ہاتھ میرا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جس طرح یہ جانتے تھے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں, اسی طرح سے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے منہ میں داد بھی نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق روٹی توڑتے تھے, شوربے میں بھگوتے تھے, اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے تھے, نرم کرنے کے بعد پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور آپ نے تو روٹی توڑی, شوربے میں بھگوئی, نوالا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیا. میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے اور کس طریقے سے وہ لوگوں کے کام آیا کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت, وہ بہت زیادہ پیار کرتے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انتہائی عروج پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قلب مبارکہ میں تھی. میں ذرا اس کی بھی ایک دو جھلکیاں آپ کو بتاؤں. مورخین کہتے ہیں وہ بڑے نرم مزاج تھے, بڑے ٹھہر ٹھہر کر نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے, کسی بندے پر وہ غصہ نہیں ہوتے. لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرتا, کوئی اگر آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی کرتا، اب سامنے کوئی بھی ہو، ابو بکر صدیق کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق کا حال اور معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا، اس کو مورخین نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن چند یہودی اپنے عالم کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام فقاص تھا۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق بھی وہاں تشریف لے آئے۔ یہودیوں کے اس جمگٹے کو، اس گروپ کو جب آپ نے یکجا دیکھا تو موقع غنیمت جانا، اور ابو بکر صدیق نے وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ فقاص جو یہودیوں کا راہب تھا، اس نے کہا، اسے ابو بکر صدیق نے کہا کہ فقاص اللہ سے ڈر اور اللہ پر ایمان لیا، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اسی کی طرف سے تمہارے پاس وہ حق لے کر کے آئے ہیں جیسا کہ تمہاری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر فقاص نے مذاق اڑاتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں جواب دیا، ابو بکر کان کھول کے سن لے، ہمیں تمہارے خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں تمہارے خدا کو ضرور ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ معاذ اللہ وہ ہماری طرف جھکنے پر مجبور ہے، ہمیں اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اسے ہماری مدد کی ضرور حاجت ہے، اگر وہ ہماری مدد سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا۔ فقاص نے یہ بات مورخین کہتے ہیں انتہائی گھٹیا انداز میں کہی، اور اس کی یہ گفتگو کفر و ضلالت پر مبنی تھی، اور اس کی بکواسات آگے بڑھنے لگی، اس نے اس کا مقصد قرآن کا مذاق اڑانا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جب اس کی یہ بکواس سنی تو کہتے ہیں وہ بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے نرم طبیعت تھے، وہ کبھی غصہ نہیں ہوتے، لیکن جب اس نے اللہ اور حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی تو ابو بکر صدیق کو شدید غصہ آ گیا اور یہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ آپ نے قطن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ سامنے جو بات کر رہا ہے وہ یہودیوں کا عالم ہے اور یہودیوں کا ہجوم ہے۔ مورخین کہتے ہیں سب کے سامنے ابو بکر صدیق نے اس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ مورخین کے الفاظ موجود ہیں کہ فقاص کو دن میں تارے دکھائی دینے لگ گئے، ایسا تھپڑ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کے چہرے پر مارا اور فرمایا ہے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا خدا کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا، تو نے اللہ اور حضور کی شان میں گستاخی کی۔ مورخین کہتے ہیں جب کوئی اس طریقے کی بات کرتا تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار حضور کی شان میں نازیبا کلمات کہے ابو قحافہ نے، ابو بکر صدیق نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا اپنے والد کو کہ وہ دور جا گرے۔ انہوں نے حضور کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، ابو بکر صدیق نے دھکا دے دیا، وہ دور جا گرے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ میرے والد نے ایسے ایسے الفاظ کہے، میں نے دھکا دے دیا، وہ دور جا گرے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کی میرے آقا اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی با خدا میں اپنے والد کی گردن اڑا دیتا، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدس ابو بکر کی شان میں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سنو، آج لوگ ہم کو یہ تانا دیتے ہیں کہ صاحب آپ جتنے سنی لوگ ہو یا رسول اللہ کہنے والے ہو فوراً جوش میں آ جاتے ہو، فوراً غصے میں آ جاتے ہو، فوراً مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ وہ سلمان تاثیر نے بات کی تو تمہارے ممتاز قادری نے تو پورے بس کھول دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، تو میں ان سے کہوں گا پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہو گے؟ فاروق اعظم کے غصے کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہمارے ماں باپ کو گالی دو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم پیارے مصطفیٰ کو کوئی گالی دے گا؟ آج بھی کہتا ہوں کتنے قانون بنا لو، پیارے مصطفیٰ کو کوئی گالی دے گا؟ اس کا حشر سلمان تاثیر سے بھی ہم برا کر کے چھوڑیں گے. ہم گستاخ رسول, ہم گستاخ رسول کو اس زمین پر زندہ نہیں رہنے دیں گے. اور یہ مسلمان کا ایمان ہے, یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اور الحمدللہ یہ واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس معاملے میں ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے سارے بزرگ یہی جذبہ رکھتے تھے. تم ابو بکر صدیق سے چلو غوث اعظم تک آؤ, یہی جذبہ تھا. غوث اعظم سے غریب نواز تک آؤ, یہی جذبہ تھا. غریب نواز سے امام احمد رضا تک آؤ, یہی جذبہ ہے. احمد رضا سے ممتاز قادری تک آؤ, یہی جذبہ ہے. انشاءاللہ قیامت تک سنی کا جذبہ یہی رہے گا. ہم پھانسی کے پندوں کو چوم کے گلے میں ڈالیں گے, لیکن گستاخ رسول کو زمین پہ زندہ نہیں رہنے دیں گے. اللہ اکبر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی, حضور نے جب یہ بات کی, اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل فرما دی. 28 پارہ المجادلہ آیت نمبر 22. تم نہ پاؤ گے, ذرا قرآن کے الفاظ میں اردو ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں, سنیں بہت پیارے, مزہ آئے گا. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن روز قیامت پر. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور روز قیامت پر. دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. نہیں پاؤ گے تم. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو, دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. کیا دوستی کرو گے ایسوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو؟ اللہ رسول کی بات تو بہت بلند ہے. کوئی غوث پاک کی بھی مخالفت کرتا ہو ہم اس سے دوستی نہیں کرتے, نہیں کرتے ہم دوستی. تو ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی, اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں, سگے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سے دوستی نہیں کرتا. اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہی ہوں. یہ ہیں, اب قرآن سنو, ہم کو جذباتی کہتے ہو نا, قرآن سنو. یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. کھول لو سنیوں کے دلوں کو, دو ٹکڑے کر دو, ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اب سنو, دنیا میں پھانسی کے پھندے ملے یا سزائے موت, کوئی فکر نہیں سنی کو. انہیں باغوں میں لے جائے گا. کون لے جائے گا؟ رب. ان لوگوں کو باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ اللہ کی جماعت ہے, سنتا ہے, اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. یہ سنیوں کی جماعت ہی اللہ کی جماعت ہے, اور یہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. جو حضور کی گستاخی سنے پھر بھی غیرت نہ آئے تو بے غیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ تمہیں سنیوں میں یہ غیرت ضرور دکھائی دے گی. ٹھیک ہے کوئی سنی نماز نہ پڑھتا ہو, روزے نہ رکھتا ہو, لیکن نبی کے معاملے پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور یہ محبت ہمارے قلوب میں بھی صحیح معنوں میں پیدا فرمائے, اور ہماری نسلوں کے قلوب میں بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں پیدا فرمائے. اللہ اکبر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرمایا کرتے حضور کریم علیہ السلام سے. اب میں اس طرف گیا تو وہ باتیں, تھوڑا سا وقت ہے, میں واپس اس طرف آتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, پہلے ہم نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. ان انعام یافتہ بندوں میں کون مراد ہیں؟ امام راضی فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا، وہ صراط الذین انعمت علیہم پہ جو گفتگو جاری ہے تین چار جمعے سے، ایک فائدہ اس کا یہ حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ سن لو، اس سے یہ معلوم ہوا صراط الذین انعمت علیہم کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ذہن میں بٹھا لو، جس راستے پر اللہ کے نیک بندے ہو وہی سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے وہ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما راء المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ یاد رکھو مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھے، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان میلاد کی محفلوں کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان عرس بزرگان دین کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ تو تمام چیزیں کہ جن کو عرب و عجم کے علماء زاہدین صالحین مشائخ کرام صوفی کرام اچھا جانتے ہو عمل کرتے ہو وہ سب کے لیے جائز اور مستحب ہے، اور ان باتوں کو مستحب جاننا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے چند لوگوں کے کہنے پر میلاد کی محفل کو بند نہیں کیا جا سکتا، چند لوگوں کے اعتراضات پر عرس کی محفل کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سے جو حاصل ہوا، یقیناً سنی مسلمان جھوم اٹھیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی مذہب سچا ہے، اور جو مذہب ولایت سے خالی ہو، یعنی جس مذہب میں ولی نہ ہو، فرماتے تمہارے لیے پیمانہ ہے کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا مذہب سچا ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ کے ولی کس جماعت میں ہے، جس جماعت میں اللہ کے ولی ہیں وہی مذہب سچا ہے، اور جس جماعت میں اللہ کے ولی نہیں ہے وہ مذہب جھوٹا ہے۔ اب میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی نیوٹن ذہن رکھنے والا ہے وہ بھی اس کو اسٹڈی کرے، سارے فرقے جتنے ہیں سب کو آپ ایک طرف رکھے، اور اہل سنت و جماعت کو آپ ایک طرف رکھے، دوسرے فرقوں میں واضح چیلنج دے رہا ہوں آج، دوسرے فرقوں میں آپ قاری بتا دو گے، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا آپ بتا دو گے، حافظ بتا دو گے، عالم بتا دو گے، محدث بتا دو گے، مفسر بتا دو گے۔ دنیا کے فرقوں کو چیلنج دیتا ہوں، جتنے فرقے ہیں اہل سنت و جماعت کے سوا، ان فرقوں میں مجھے ایک غوث پاک دکھاؤ، ایک غریب نواز لے کے آؤ، ایک بابا فرید لاؤ، ایک نظام الدین اولیاء لاؤ، یہ سارے اولیاء اللہ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ مزارات پہ جانا اگر شرک ہوتا، بدعت ہوتا، حرام ہوتا، غریب نواز کبھی بھی داتا صاحب کی مزار پہ نہیں آتے، کبھی نہیں کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما۔ یہ سارے اولیاء اللہ کی لسٹ اپنے سامنے رکھو، سب کا تعلق ہے تو اہل سنت والجماعت سے ہے۔ مفسرین فرماتے واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ کے ولی گامزن ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، تم یہ بھی غور کرو، بڑی شاندار بات ہوتی ہے صوفیہ کی، اور سمجھنے میں بڑا وقت لگتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ شاخ جس پہ پھل پھول لگے ہوں دیکھنے والے کو وہ شاخ پسند آتی ہے، جس پر پھل پھول لگے نہ ہو وہ شاخ کسی کو پسند نہیں آتی. فرماتے ہیں جس شاخ پر پھل پھول ہو سمجھ جاؤ کہ اس شاخ کا تعلق جڑ کے ساتھ مضبوط ہے، کہ وہ جڑ کے ذریعے سے پل رہی ہے، اور جس پر پھل پھول نہ ہو سوکھ گئی ہو. فرماتے بس سمجھ جاؤ کہ یہ شاخ اب جلانے کے قابل ہوتی ہے. فرماتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل کا دین اس وقت تک منسوخ نہیں ہوا تھا جب تک کہ ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے، اصحاب کیف آئے، آصف ابن برقی آئے، حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء ہیں، اور جب سے وہ دین ختم ہو گیا ان سے ولایت بھی چلی گئی. غرض کے اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی تصویر ہے. یعنی مختصر یہ کہ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کون سا مذہب حق پر ہے تو واپس وہی بات ہے کہ وہ دیکھے کہ اولیاء اللہ کی جماعت کس مذہب کے اندر موجود ہے. فرماتے یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اب ایک بات اور ایک موضوع ہے، اور وہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. میں صرف ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس پر گفتگو کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں غور کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تقلید کرنا جائز ہے. ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے ہے. کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، وہ جو تقلید کرتا ہے ان کی، اس کا ثبوت اسی آیت مقدسہ سے ہے کہ جس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. جن لوگوں پر، ان انعام یافتہ بندوں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالکی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے، اس پر ہزاروں سوالات ہیں اور اس کے سنیوں کی طرف سے لاکھوں جوابات ہیں. الحمدللہ کہ بعض لوگ گھومتے ہیں صاحب تقلید شرک ہے، تقلید حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث دکھاؤ. تو عجیب معاملہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو کہیں کہ امام اعظم کی تقلید حرام اور دوسری طرف کہیں کہ بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ، تو حضور کی کوئی ایسی حدیث ہم کو دکھاؤ کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری جو حدیث بخاری میں لکھی ہو وہی سچی ہوگی باقی جھوٹی ہوگی. ادھر تو تم امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو اور ادھر ہم امام اعظم کی تقلید کریں تو تم شرک کے فتوے لگا رہے ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان بہروپیوں کو بھی سامنے لے کر کے آؤں گا. میں پہلے بھی کہتا رہا آئی ایس آئی کا کام، ایم آئی کا کام ملک میں چھپے ہوئے غداروں کو اوپر لے کے آنا ہے، اور ہم سنیوں کا کام مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو لے کر کے آنا ہے، بتانا ہے کہ یہ منافق اور کس طریقے سے یہ ہم مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور کس طریقے سے اتنے عرصے تک انہوں نے لڑایا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.